قال ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم لقوله تعالى في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبه فصار اصلا في كل دم هو كفاره ولان الهدي اسم لما يهدى الى مكان ومكانه الحرم قال عليه السلام منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر باب الهدي چل رہا ہے تو صاحب قدوری فرماتے ہیں ولا يجوز ذبح الهدايا الا في الحرم اور ہدی کے جو جانور ہیں ان کو حرم کے علاوہ کہیں اور ذبح کرنا جائز نہیں ہے لقوله تعالی فی جزاء الصید دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں بوجہ اللہ تعالی کے قول کے شکار کی جزا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہدی بالغ الکعبہ ہدی جو پہنچنے والی ہو کعبہ کو یعنی حرم کو فصار اصلا فی کل دم تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قول اصل ہوا فی کل دم ہوا کفارتن ہر ایسے دم کے اندر جو کہ کفارہ ہے معلوم ہوا کفارے کا ہر دم جو ہے اس کا حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے وَلِأَنَّ الْحَدْيَ اسْمٌ لِمَا يُهْدَى إِلَى مَكَانٍ اور نیز اس لیے کہ کیونکہ حدی جو ہے وہ نام ہے اس جانور کا یہدا الی مکان جس کو منتقل کیا جائے کسی جگہ کہ ایک جگہ سے کوئی کسی دوسری جگہ منتقل کیا جائے دوسری جگہ اس کو بھیجا جائے و مکانہ الحرم اور اس کی جگہ حرم ہے قال علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منا کلہا منحر منا جو ہے سارا کا سارا وہ نحر کی جگہ ہے قربانی کی یا ذبح کرنے کی جگہ ہے وفجاج مکہ تکلہا منحر اور مکہ کے راستے جو ہیں فجاج جمع ہے فج ان کی کشادہ راستے کو کہتے ہیں وفجاج مکہ تکلہا منحر اور مکہ کے کھلے راستے جو ہیں سارے کے سارے منحر وہ نہر کی جگہ ہے یعنی ذبح کی جگہ ہے ویجوز ان یتصدق بها علی مساکین الحرم وغیرہم اور جائز ہے کہ وہ ان کو صدقہ کرے حرم کے مسکینوں پر وغیرہم اور ان کے علاوہ پر یعنی یہ ہدی کے گوشت کو حرم کے مسکین ہوں یا کسی اور جگہ کے مسکین ہوں سب پر صدقہ کرنا جائز ہے خلافا للشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں حرم ہی کے مساکین کو دینا پڑے گا تو دلیل ہماری آگے ذکر ہو رہی ہے لئن الصدقۃ قربۃ معقولۃ والصدقۃ علی کل فقیر قربۃ ہم کہتے ہیں ہر مسکین کو دے سکتے ہیں اس لیے کیونکہ صدقہ جو ہے قربۃ معقولۃ وہ ایک ایسی عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے عقل میں آنے والی ہے کیونکہ صدقہ جب کیا جائے گا مسکین کو جب اس مال کا یا اس چیز کا مالک بنایا جائے گا تو اس کی حاجت پوری ہوگی اس کی تکلیف دور ہوگی اور یہ چاہے حرم میں ہو یا حرم سے باہر ہو ہر جگہ پر یہ فائدہ حاصل ہوگا اور مسکین کی حاجت دور کرنا یہ عبادت ہے تو کہتے ہیں لئن الصدقۃ قربۃ معقولۃ اس لیے کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ایسی عبادت ہے جو معقول ہے یعنی عقل میں آنے والی ہے والصدقۃ علی کل فقیر قربۃ اور صدقہ کرنا ہر فقیر پر یہ عبادت ہے قال ولا یجب التعریف بالہدایا صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہدایا جو ہے یعنی ہدی کے جو جانور ہیں ان کی تعریف واجب نہیں ہے تعریف بھائی تعریف کے دو معنی ہیں ایک تو عرف یعرف تعریف کا معنی ہے ہدی کے جانور کو عرفات لے جانا تو یہ عرفات لے جانا اسی سے ہے تعریف دیکھیے وہی مادہ عین رافا اس میں آ رہے ہیں تو تعریف کا ایک معنی کیا ہوا ہدی کے جانور کو عرفات لے جانا اور تعریف کا دوسرا معنی عرف یعرف، تعریف کا معنی ہے پہچان کروانا یعنی مشہور کرنا، اور معنی یہ ہے کہ ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ پہنایا جائے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے کہ کیا طریقہ تھا کہ ہدی کے جانور کے گلے میں کوئی پرانا چمڑے کا ہے، جوتے کا ٹکڑا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لٹکا دی جاتی تھی، جس سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے جسے حرام ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یا اسی طرح اشعار کیا جاتا تھا ہدی کے جانور کا کہ اس کے کوہان کو زخمی کر دیا جاتا اور اس کو خون سے لتپت کر دیا جاتا، تو دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہدی کا جانور ہے، چنانچہ وہ پھر اس جانور کو تکلیف وغیرہ نہیں دیتے تھے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیے یہ قلادہ پہنانا یا یہ اشعار کرنا، اس سے ہدی کی تعریف ہوگی، لوگوں کو پہچان ہوگی، لوگوں میں شہرت یعنی سب کو پتہ لگے گا کہ یہ کون سا جانور ہے ہدی، تو کیا یہ تعریف واجب ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، ولا یجب التعریف بالہدایا، ہدی کے جانوروں میں تعریف واجب نہیں ہے، یعنی عرفات لے جانا واجب نہیں، یا ان کو قلادہ پہنانا یا اشعار کرنا واجب نہیں ہے۔ لأن الهدي ينبئ عن النقل الى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه لا عن التعريف فلا يجب، اس لیے کیونکہ ہدی کا لفظ جو ہے ينبئ عن النقل الى مكان، وہ خبر دیتا ہے جگہ، کسی جگہ کی طرف منتقل کرنے کی۔ ابھی اوپر ہدی کا معنی بیان ہوا، ہدی کے جانور کو کہتے ہیں جس کو کسی مکان کی طرف منتقل کیا جائے، تو یہ ہدی کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ ہدی کا لفظ جو ہے یہ خبر دیتا ہے کسی جگہ کی طرف منتقل کرنے کی، لیتقرب بعراقت دم فیہ، تاکہ قربت حاصل کی جائے اس کے خون کے بہانے کے ذریعے، فیہ اس جگہ میں۔ لا عن التعریف، ہدی کا لفظ تعریف کی خبر نہیں دیتا، یعنی اس کا معنی تعریف نہیں ہے، فلا یجب، لہذا تعریف واجب نہیں ہوگی۔ خلاصہ اس دلیل کا یہ ہے کہ ہدی کے جانور میں تعریف واجب نہیں، یا تعریف واجب ہوگی یا تو کسی نفس کی وجہ سے، قرآن یا حدیث میں یہ ذکر آیا ہوتا کہ واجب ہے تو پھر واجب ہوتا، لیکن قرآن اور حدیث میں تو ایسا کوئی حکام نہیں آیا، اور یا دوسری صورت یہ تھی کہ تعریف تب واجب ہوتی اگر اس کا لغوی معنی جو ہے وہ تعریف کی خبر دیتا، اور ہدی کا لغوی معنی جو ہے وہ تو اس جانور کے جس کو منتقل کیا جائے، اس میں تو کوئی تعریف والا معنی نہیں ہے، تو لہذا کسی بھی اعتبار سے یہاں تعریف واجب نہیں ہوگی۔ یہ معنی لی ان الہدی ينبئ عن النقل الى مكان ليتقرب بإراقة دم فيه، اس لیے کیونکہ ہدی کا لفظ جو ہے یہ خبر دیتا ہے کسی جگہ کی طرح منتقل کرنے کی تاکہ قربت حاصل کی جائے، خون بہانے کے ذریعے، فیہ اس جگہ میں۔ لا عن التعریف، نہ کہ تعریف یعنی تعریف کی خبر نہیں دیتا یہ لفظ، فلا یجب، تو لہذا تعریف واجب نہیں ہوگی۔ فإن عرف بهدي المتعة فحسن، حج تمتع کی جو ہدی ہے اگر اس کی تعریف کی، کیا معنی تعریف کی، یعنی عرفات لے گیا یا اس کو قلادہ وغیرہ پہنایا، فحسن، تو یہ اچھا ہے۔ لأنه يتوقع بيوم النحر فعسى لا يجد من يمسكه فيحتاج الى ان يعرف به، اس لیے کیونکہ یہ حج تمتع کی جو ہدی ہے اس کو کس دن ذبح کیا جائے گا، یوم النحر والے دن، اور یوم النحر وقوف عرفات کے بعد آئے گا، تو ہو سکتا ہے یہ حاجی جو ہدی لے کر گیا ہے اس کو کوئی شخص مینا میں ایسا نہ ملے جو پیچھے اس کے جانور کی حفاظت کرے، تو لہٰذا یہ محتاج ہوگا کہ عرفات جا رہا ہے، اب جانور تو پیچھے مینا میں نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو بھی کیا کر سکتا ہے، ساتھ لے جانا پڑے گا اس کو بھائی مجبوری میں۔ یہ معنی لأنه يتوقع بيوم النحر، اس لیے کیونکہ یہ ہدی جو ہے یہ مقید ہے قربانی کے دن کے ساتھ، فعسى لا يجد من يمسكه، پس شاید کہ یہ نہ پائے کسی ایسے شخص کو جو اس کو روک کر رکھے، فيحتاج الى ان يعرف به، تو یہ حاجی محتاج ہوگا کہ اس کی تعریف کرے یعنی اس کو عرفات لے کر جائے. وَلِأَنَّهُ دَمُ نُسُكٍ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ قربانی کا دم ہے. فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى التَّشْهِيرِ تو اس کی بنیاد تشہیر پر ہوگی یعنی قلادہ وغیرہ. تعریف کا اگر دوسرا معنی کریں قلادہ پہنانا تو اس صورت میں یہ قربانی کا دم ہے عبادت کا دم ہے تو اس کی بنیاد تشہیر پر ہوگی. کس پر ہوگی؟ تشہیر پر ہوگی دوسروں کو تاکہ دوسرے بھی دیکھیں اور ان کو بھی رغبت حاصل ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں. بخلاف دماء الکفارات بخلاف کفارات کے جو دم ہیں کہ لأنه کہ ان کے مناسب یاد رکھیے چھپانا ہے. یہ دم جو ہے دم تمتع یہ تو کیا ہے؟ عبادت کا دم ہے. اور جو دم کفارہ ہوتا ہے وہ تو کوئی غلطی ہوئی کوئی جنایت ہوئی اس کا دم ہے لہذا اس کو چھپانا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اس کی شہرت ہونی چاہیے لہذا اس لیے بھی اس میں تعریف بہتر ہے بھائی. لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكر. اچھا بھائی جو کفارے کا دم ہے اس میں تعریف بمعنی اول اس کی بھی ضرورت نہیں. تعریف کا معنی اول کیا تھا؟ عرفات لے جانا. اس کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کیونکہ دم کفارات کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو یوم النحر میں ہی ذبح کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں بلکہ پہلے ذبح کرنا افضل. لہذا اگر یہ عرفات جا رہا ہے اس کو کوئی نہیں ملتا جس کے پاس جانور چھوڑ کر جائے اور جانور کون سا ہے دم کفارہ کے لیے اس نے لیا تو یہ اس کو تو پہلے بھی کوئی نہیں ملتا تو کوئی حرج نہیں اس کو پہلے ہی کیا کر لے ذبح کر لے بھائی. لأنه يجوز ذبحها قبل يوم النحر على ما ذكرنا اس لیے کیونکہ اس کو یوم النحر سے پہلے ذبح کرنا جائز ہے بوجہ اس کے جو ہم نے ذکر کر دیا کہ اس میں جلدی کرنا افضل ہے. وسببه الجنایت فیلیق به الستر اور اس کا دم کا سبب جو ہے وہ جنایت ہے وہ جرم ہے. فیلیق به الستر تو اس کے مناسب جو ہے وہ ستر ہے چھپانا ہے کہ تو اس کو قلادہ وغیرہ نہیں پہنایا جائے گا. والافضل في البدن النحر وفي البقر والغنم الذبح اور افضل جو ہے اونٹ کے اندر نحر ہے اور گائے اور بھیڑ بکری کے اندر ذبح ہے بھائی. بھائی گائے بھیڑ بکری وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے جبکہ اونٹ میں نحر افضل ہے. نحر یہ ہے کہ یہ جو آپ اگر اپنی گردن پر ہاتھ لگائیں اور سینے کی طرف انگلی لائیں تو یہاں ایک گڑھا سا پڑا ہوا ہے بھائی جو سینے کے ساتھ جہاں گردن ملی ہوئی ہے یہ گڑھا سا اور یہ بڑی نرم جگہ ہے تو اسی طرح یہ جو اونٹ کا یہ حصہ ہوتا ہے جہاں گردن اس کے بدن کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ بڑی نرم جگہ ہوتی ہے اور یہاں پر پھر نیزہ مارا جاتا ہے بھائی یہاں پر. اور اونٹ میں یہ نحر افضل ہے کیونکہ مسنون یہی ہے اونٹ کے اندر کہ اس کو کیا کیا جائے ذبح بھی کیا جا سکتا ہے لیکن نحر افضل ہے. اس میں اس جانور کے لیے آسانی ہے بھائی کیونکہ یہ ذبح کا مقصد کیا ہے خون نکالنا اور یہاں جب نیزہ مارا جائے گا تو خون جو ہے وہ سارا بدن سے اس کے نکل جائے گا بھائی. تو کہتے ہیں والافضل فی البدن النحر بدن جمع ہے بدنتن کی اور بدن یعنی اونٹوں کے اندر افضل نحر ہے. بدنے کا اطلاق ویسے تو اونٹ اور گائے وغیرہ ان دونوں پر ہوتا ہے لیکن یہاں چونکہ آگے بکر کا الگ ذکر آ رہا ہے لہذا یہاں بدنے سے کیا مراد ہے صرف اونٹ مراد ہے. تو کہتے ہیں والافضل فی البدن النحر اور افضل جو ہے بدنے کے اندر نحر ہے. وفی البقر والغنم الذبح اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کے اندر ذبح ہے. لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فصل لربک وانحر پس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے وانحر اور نحر کیجئے. قیل فی تاویلہ الجزور کہا گیا ہے اس کی تاویل یعنی تفسیر میں تاویل کا کیا معنی تفسیر اس کی تفسیر میں جزور کہا گیا ہے. جزور کہتے ہیں اونٹ کو بھائی تو قربانی کے لیے جو اونٹ ہو تو اس کی تعویل میں جزور یعنی اونٹ کہا گیا، یعنی اس کی تفسیر اونٹ کے ساتھ کی گئی ہے کہ ونحر الجزور، نحر کیجئے اونٹ کا۔ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم بقرہ، اور یہ کہ تم ذبح کرو بقرہ کو۔ تو دیکھیے، اونٹ کے بارے میں نحر کا لفظ ذکر ہوا قرآن میں، اور بقرہ کے لیے ذبح کا۔ اور تو یہ وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی فرماتے ہیں، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ دیا ان کا ایک بڑا ذبیحہ۔ ذبح ان کا معنی ہوتا ہے ذبح کرنا، اور ذبح ان کا معنی ہوتا ہے ذبیحہ، وہ جانور جسے قربانی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ بھائی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ دیا ان کا ایک بڑا ذبیحہ، ایک بڑا قربانی کا جانور۔ خود معنی بیان کر رہے ہیں صاحب ہدایہ، وذبح ما اعد للذبح، اور ذبح جو ہے وہ جانور ہے جس کو ذبح یعنی قربانی کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ تو دیکھیے، صاحب ہدایہ نے ذکر کر دیا کہ اونٹ کے لیے قرآن میں کیا لفظ آیا ہے، نحر کا، بقرہ کے لیے ذبح کا، اور یہ جو ذبح عظیم آیا، یہاں آپ پڑھ چکے کہ اس بڑے ذبیحے سے کیا مراد ہے، مینڈھا مراد ہے، اور مینڈھے اور بکری وغیرہ کا ایک ہی حکم ہے معلوم ہو، ان میں بھی کیا ہوگا، ذبح ہوگا۔ بھائی وقد صح ان النبی علیہ السلام نحر الابل وذبح البقرۃ والغنم، اور تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا نحر فرمایا، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کو ذبح فرمایا۔ ثم انشاء نحر الابل فی الہدایا قیاما او ازجعها، پھر وہ حاجی اگر چاہے تو اونٹ کو نحر کرے، وہ جو اونٹ کو ہدایا میں سے جو اونٹ ہے اس کو نحر کرے، قیامن کھڑے ہوئے ہی، او اس جاہا یا اس کو پہلو پر لٹا کر۔ بھائی تو اونٹ کو جب نحر کرنا ہے تو چاہے کھڑے کھڑے نحر کر دیا جائے یا چاہے اس کو لٹا کر۔ وَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَهُوَ حَسَنٌ، اور ان میں سے جو بھی وہ کر لے تو وہ اچھا ہے، چاہے کھڑے کر کے چاہے لٹا کر۔ والافضل ان ينحرها قياما، اور افضل یہ ہے کہ اس کو نحر کرے کھڑے ہوتے ہوئے۔ لما روی انه علیہ السلام نحر الهدایا قياما واصحابه كانوا ينحرونها قياما معقولة اليد اليسرى، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو ہدایا تھے ان کا نحر فرمایا کھڑے ہوئے، وَأَصْحَابُهُ كَانُوا يَنْحَرُونَهَا، اور حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ بھی ان کا جانوروں کا نحر کر رہے تھے، قیامن کھڑے ہوئے، مَعْقُولَةَ الْيَدِ الْيُسْرَى، اس حال میں کہ ان کے بائیں ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ بائیں ہاتھ سے مراد جانور کا اگلا پاؤں ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی تو جو اگلے دو پاؤں ہیں ان کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پچھلے دو پاؤں کے لیے رجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قیامن اس حال میں کہ وہ جانور کھڑے تھے، معقولۃ الید یسرا، اور ان کے بائیں ہاتھ یعنی بایاں اگلا پاؤں جو تھا وہ باندھا ہوا تھا، عقل کے معنی باندھنے کے۔ بھائی یعنی اگلا پاؤں اس کو گھٹنے سے موڑ کر باندھ دیا جاتا تاکہ جانور زیادہ حرکت ادھر ادھر نہ کرے، بھائی آسانی سے تاکہ نحر ہو سکے۔ ولا یذبح البقر والغنم قیاما، اور گائے بیل اور بھیڑ بکری کو کھڑے ہوئے ذبح نہ کرے، لان فی حالت الارتجاع المذهب ابین، اس لیے کیونکہ پہلو پر لٹانے کی حالت میں ذبح کی جگہ زیادہ واضح ہوگی۔ فَيَكُونُ الذَّبْحُ أَيْسَرَا، تو ذبح کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ وَالذَّبْحُ هُوَ السُّنَّةُ فِيهِمَا، اور ذبح ہی سنت ہے ان دونوں میں یعنی بقر اور غنم میں۔ والاولى ان يتولى ذبحها بنفسه اذا كان يحسن ذلك. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ جو شخص کو قربانی کر رہا ہے بہتر یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے اگر وہ اچھے طریقے سے ذبح کر سکتا ہے، اور اگر خود اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا پھر دوسرے کو بھی ذبح کا ذمہ دار بنا سکتا ہے. والاولا ان یتولا ذبحہا بنفسہ اذا کان یحسن ذالک، اور بہتر یہ ہے کہ متولی ہو اس بدنے کے ذبح کا خود بھائی، اور بہتر یہ ہے کہ اس جانور کے ذبح کا خود متولی ہو، یعنی خود اس کی ذمہ داری لے. اذا کان یحسن ذالک، جبکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے کر سکے. لما رویہ ان النبی علیہ السلام ساق مئت بدنت فی حجۃ الوداع فنحر نیفا وستین بنفسہ وولى الباقی علی رضی اللہ تعالی عنہ. بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساق مئت بدنت، آپ نے ہانکا 100 بدنوں کو، فی حجت الوداع حجت الوداع میں، یعنی آپ لے کر گئے حجت الوداع میں 100 بدنیں لے کر گئے. فنحر نیفا وستین بنفسہ، پس آپ نے نحر فرمایا 60 سے کچھ زائد کا بنفسہ خود. نیف یاد رکھیے اس کا اطلاق جو ہے یہ 1 سے لے کر 3 تک ہوتا ہے، اور دہائی سے زائد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. تو دہائی دیکھو 60 آ گئی، اور 60 سے کچھ اوپر یعنی 1 سے لے کر 3 تک زائد، جبکہ بعض نے کہا کہ اس کا اطلاق 10 سے کم پر ہوتا ہے. تو 60 سے کچھ زائد یعنی 1 سے لے کر 9 تک، اور وہ کتنے ہیں وہ یہاں بیان نہیں ہوئے، لیکن دیگر روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 63 اونٹ جو ہیں وہ خود نحر فرمائے تھے بھائی، 63 اونٹ حجت الوداع کے موقع پر بھائی. تو یہاں یا معلوم ہوا نیف سے کتنے مراد ہیں، 3 مراد ہیں یہاں پر. یہ مانا ہے کہ حضور علیہ السلام لے گئے تھے 100 بدنے حجت الوداع میں، فنحر نیفا وستین بنفسہ، تو آپ نے 60 سے کچھ زائد خود نحر ان کا فرمایا. وولى الباقی علیا، اور ولی بنا دیا باقی کا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، یعنی باقی کا ذمہ دار جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا. حضور علیہ السلام یہ 100 اونٹ لے گئے تھے بھائی، اور آپ نے ان سب کی ان کی قربانی وہاں کی، اور 63 اونٹ جو تھے ان کا نحر آپ نے فرمایا. اور اس میں اشارہ بھی تھا آپ کی عمر مبارک کی طرف کہ آپ کی عمر بھی کتنی ہوئی تھی، 63 سال. اور اس وقت لوگوں نے عجیب منظر دیکھا بھائی کہ حضور علیہ السلام ایک اونٹ کا نحر فرماتے تھے تو دوسرا اونٹ دوڑتا ہوا آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، آپ اس کو نحر فرماتے تو فوراً تیسرا اونٹ دوڑتا ہوا آتا آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا، جیسے بے چین ہو کہ اس کو یہ عظیم سعادت مل جائے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نحر فرما دیں بھائی اللہ کے راستے میں. تو باقی کا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا. وَلِأَنَّهُ قُرْبَةٌ، اور نیز اس لیے کیونکہ یہ قربانی جو ہے یہ عبادت ہے. وَالتَّوَلِّي فِي الْقُرُبَاتِ أَوْلَى، اور متولی ہونا عبادتوں کے اندر یہ بہتر ہے کہ خود انسان ذمہ داری لے. لما فیہ من زیادۃ الخشوع، اس لیے کیونکہ اس کے اندر خشوع کی زیادتی ہے، جب خود اپنی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہے تو یقیناً بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے اس کو نحر کرے گا یا ذبح کرے گا، جبکہ کوئی اور کرے گا وہ اس طرح نہیں بھائی. الا ان الانسان قد لا يهتدي لذلك، مگر یہ کہ انسان جو ہے کبھی اس کی طرف راہ نہیں پاتا, ولا یحسنہ, اور اس کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. فجوزناہ تولیت غیرہ, تو ہم نے جائز قرار دیا دوسرے کو متولی بنانے کو, کہ دوسرے کو بھی کیا کر سکتا ہے, اس ذبح کا متولی بنا سکتا ہے. قال ویتصدق بجلالها وخصامها, اور وہ شخص جو ہے وہ حاجی صدقہ کرے, بجلالها وخصامها. جلال جمع ہے جلن کی, اور جلن کہتے ہیں جھول کو. جھول جھول وہ کپڑا جو جانور کے اوپر ڈالا جاتا ہے بھائی. وخصامها, اور ختام جو ہے وہ اونٹ کی مہار, وہ رسی جس کے ساتھ آگے اونٹ کو پکڑ کر چلتے ہیں, وہ اسے ختام کہتے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وَيَتَصَدَّقُ بِجِلَالِهَا وَخِتَامِهَا, اور صدقہ کر دے ان جانوروں کی جھول جو ان کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا تھا, ان کو بھی صدقہ کر دے. وَخِتَامِهَا, اور ان کی جو مہار ہے یعنی رسیاں ہیں ان کو بھی. وَلَا يُعْتِي اُجْرَةَ الْجَزَّارِ مِنْهَا, اور اس میں سے قصاب کی اجرت نہ دے. جزار جو ذبح کرنے والا ہے قصاب, تو اس میں سے قصاب کی اجرت نہ دے بھائی. لقوله علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے جو آپ نے فرمایا لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تصدق بجلالها وبخطمها ولا تعطي اجرة الجزار منها. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تصدق بجلالها, کہ ان کی جھولیں جو ہے ان کو صدقہ کر دو. وبخطمها, اور ان کی جو مہاریں ہیں یعنی ان کی جو رسیاں ہیں ان کو بھی. ولا تعطي اجرة الجزار منها, اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دینا. وَمَن سَاقَ بَدَنَةً فَاصْطَرَّ إِلَى رُكُوبِهَا رَكِبَهَا وَإِنِ اسْتَغْنَى عَن ذَلِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر قربانی کے جانور کو مثلا اونٹ وغیرہ کو لے گیا تو اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر اس اونٹ پر اس کو سوار نہیں ہونا چاہیے. اس اونٹ کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کر دیا ہے, تو لہٰذا اس سے خود کسی طرح کا نفع نہ اٹھائے, لیکن اگر مجبوری ہو تو پھر اس پر سوار ہو سکتا ہے. پھر اس پر سوار ہو سکتا ہے, اور کوئی سواری وغیرہ کا جانور نہیں ہے اور خود چلنا مشکل ہے تو سوار ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں وَمَن سَاقَ بَدَنَةً, اور جو بدانہ لے کر چلا, فاضطر الى ركوبها, تو وہ مجبور ہو گیا اس کی سواری کی طرف, راکبہا, تو اس پر سوار ہو جائے. وَإِنِ اسْتَغْنَى عَن ذَلِكَ, اور اگر اس سے اس کو بے نیازی ہو یعنی ضرورت نہ ہو, تو لم يركبها, تو اس پر سوار نہ ہو. لِأَنَّهُ جَعَلَهَا خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى, اس لیے کیونکہ اس نے اس جانور کو خالص اللہ کے لیے کر دیا ہے. فَلَا يَنبَغِي أَن يَصْرِفَ شَيْئًا مِنْ عَيْنِهَا أَوْ مَنَافِعِهَا إِلَى نَفْسِهِ, تو لہذا مناسب نہیں ہے کہ خرچ کرے اس میں سے کچھ بھی, من عینها, اس جانور کی ذات میں سے, او منافعها, یا اس کے منافع میں سے, الى نفسه, اپنی ذات کے لیے. تو مناسب نہیں ہے کہ اس میں کس کی ذات یا اس کے منافع میں سے کچھ بھی اپنی ذات کے لیے خرچ کرے, یہ مناسب نہیں ہے. الى ان يبلغ محله, یہاں تک کہ وہ جانور اپنی جگہ کو پہنچ جائے. الا يحتاج الى ركوبها, مگر یہ کہ وہ شخص محتاج ہو جائے اس پر سواری کا محتاج ہو جائے تو پھر سواری کر سکتا ہے. لما روي انه عليه السلام راى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها ويلك, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, یسوق بدنتن, کہ وہ بدنے کو ہانک رہا ہے. فقال ارکبھا ویلک, تو حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا ارکبھا, کہ اس پر سوار ہو جا, ویلک, تمہارے لیے ہلاکت ہو. یاد رکھیے یہ ویلک, یہ اس کے لفظی معنی تو ہے ویلکا, تیرے لیے ہلاکت ہو, لیکن یہ کلمہ بطور شفقت اور محبت کے استعمال ہوتا ہے. جیسے یوں کہہ لیں اردو میں کمبخت کا لفظ ہے بھائی. تو وہ شخص جو تھا, یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ ہدی کا جانور ہانک کر لے جا رہا تھا, اور حضور علیہ السلام نے کچھ دیکھا ہوگا کہ یہ اس کے لیے چلنا مشکل ہے, یہ بیچارہ تکلیف میں ہے, اور ادھر ہدی کا جانور ہے اس پر تو لوگ سوار ہونا پسند نہیں کرتے تھے تو یہ اس پر سوار بھی نہیں ہو رہا. تو حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ ارکبھا اس پر سوار ہو جاؤ. تو وہ کہنے لگا کہ یہ قربانی کا جانور ہے. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس پر سوار ہو جاؤ. اس نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے ارکبھا ویلک کمبخت اس پر سوار ہو جاؤ. تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر ہدی کے جانور پر سوار ہونا بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں لما رویہ انہ علیہ السلام را رجلن, بوجہ اس کے جس کے روایت کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا را رجلن ایک شخص کو یسوق بدنتن کہ وہ بدنہ ہانک رہا ہے. فقال ارکبھا ویلک تو آپ نے اسے فرمایا ارکبھا ویلک کمبخت سوار ہو جاؤ. وتاویلہ اور تاویل اس حدیث کی یہ ہے کہ انہ کان عاجزا محتاجا کہ وہ شخص کیا تھا عاجز تھا چلنا مشکل تھا اس کے لیے محتاجا اور محتاج تھا کوئی اور جانور اس کے پاس نہیں تھا. ولو رکبہا فانتقص برکوبہ فعلیہ زمان ما نقص من ذلك وان کان لہا لبن لم یحلبہا. بھائی صورت یہ آپ نے پڑھ لیا کہ ہدی کے جانور پر ضرورت کی وجہ سے سوار ہوا جا سکتا ہے. اگر وہ شخص سوار ہوا اور اس کے سوار ہونے کی وجہ سے جانور کو کوئی نقصان پہنچا تو کہتے ہیں بھائی اس کی وجہ سے جانور کی قیمت میں جتنی کمی آئے گی اس کا ضمان اس کو دینا پڑے گا بھائی. اور اگر اس جانور کا دودھ ہو تو پھر وہ دودھ نہ نکالے بھائی, دودھ نہ نکالے بھائی, کیونکہ اسے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَلَوْ رَكِبَهَا فَانْتَقَصَ بِرُكُوبِهِ فَعَلَيْهِ زَمَانٌ اور اگر وہ شخص اس جانور پر سوار ہوا تو وہ جانور کم ہو گیا یعنی اس میں نقص آ گیا اس کے سوار ہونے کی وجہ سے, تو اس جانور میں نقص آ گیا اس کے سوار ہونے کی وجہ سے فَعَلَيْهِ زَمَانٌ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ تو اس شخص پر زمان ہے اس کا جو نقصان آیا سوار ہونے کی وجہ سے. وَإِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ اور اگر اس جانور کا دودھ ہے لَمْ يَحْلِبْهَا تو اس کا دودھ نہ دوہے یعنی دودھ نہ نکالے. لِأَنَّ اللَّبَنَ مُتَوَلِّدٌ مِّنْهَا فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ اس لیے کیونکہ یہ دودھ جو ہے اسی جانور سے پیدا ہوا ہے تو لہذا اس کو خرچ نہ کرے اپنی ذاتی ضرورت میں. وَيَنْزَحُ زَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ. نزحہ کے معنی ہوتے ہیں چھینٹے مارنا. وَيَنْزَحُ زَرْعَهَا اور چھینٹے مارے اس جانور کے تھن پر بِالْمَاءِ الْبَارِدِ ٹھنڈے پانی کے حَتَّى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ یہاں تک کہ دودھ جو ہے منقطع ہو جائے, یہاں تک کہ وہ دودھ یعنی خشک ہو جائے. دودھ ہو تو اس کو نکالے نہ بلکہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہے تو آہستہ آہستہ وہ دودھ خشک ہو جائے گا. آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ چھینٹے مارے اور دودھ اس سے خشک ہو جائے یہ اس وقت ہے جبکہ ذبح کا وقت قریب ہو, تھوڑا وقت باقی ہے. اور اگر ذبح کا وقت ابھی دور ہے تو پھر وہ دودھ نکالے ورنہ جانور بیچارے کو تکلیف ہوگی دودھ زیادہ ہونے کی وجہ سے. بھئی دودھ تو آئے گا پھر اگلے وقت میں پھر اسی طرح بنتا رہے گا مسلسل تو وہ جانور کو تکلیف ہوگی اس کی وجہ سے, لہذا اس کو نکالے اور اس کو صدقہ کر دے بھائی, خود استعمال نہ کرے. تو کہتے ہیں ولیکن ھذا اذا کان قریبا من وقت الذبح لیکن یہ اس وقت ہے جب وہ ذبح کے وقت کے قریب ہو. فإن کان بعیدا منه یحلبها اور اگر اس سے دور ہو یعنی ذبح کا وقت جو ہے دور ہو تو یحلبها تو اس کو اس کا دودھ نکالے. ویتصدق بلبنها اور اس کے دودھ کو صدقہ کر دے. کیلا یضر ذالک بها تاکہ کہیں نقصان نہ دے تکلیف نہ دے. ذالک یہ دودھ کا چھوڑ دینا بها اس بدنے کو یعنی اس جانور کو. وَإِنْ صَرَفَهُ إِلَى حَاجَةِ نَفْسِهِ تَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِقِيمَتِهِ اور اگر اس دودھ کو اس نے اپنی حاجت میں خرچ کر دیا یعنی خود استعمال کر لیا تو ضمان دینا پڑے گا. اور دودھ چونکہ مثلیات میں سے ہے یعنی اس کا مثل مل جاتا ہے لہذا بدلے کے طور پر اب اتنا ہی دودھ جو ہے فقراء پر صدقہ کر دے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ان صرفہ الی حاجت نفسہ، اور اگر اس دودھ کو اس نے خرچ کر دیا اپنی ذاتی حاجت میں، تو تصدق بمثلہ، تو اس کے مثل دودھ کو صدقہ کرے، یعنی اسی کے برابر، او بقیمتہ، یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے، لئنہ مضمون علیہ، اس لیے کیونکہ یہ دودھ اس پر مضمون ہے، یعنی اس پر اس کا زمان آئے گا۔ ومن ساق هديا فعتب فان كان تطوعا فليس عليه غيره، اور جس نے ہدی کے جانور کو ہانکا، یعنی ہدی کا جانور لے چلا، فعتب، تو وہ جانور ہلاک ہو گیا، فان كان تطوعا، اگر وہ نفلی تھا، فليس عليه غيره، تو اس شخص پر اس کے علاوہ دوسرا جانور واجب نہیں۔ یہ نفلی ہدی لے کر وہ چلا ہے، کوئی اس پر واجب نہیں ہے، اور ہلاک ہو گیا راستے میں، وہ جانور مر گیا، تو اس پر اب اس کی جگہ دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں ہے۔ لئن القربت تعلقت بهذا المحل وقد فات، اس لیے کیونکہ قربت جو ہے، یعنی عبادت جو ہے، وہ متعلق ہو گئی تھی اسی محل کے ساتھ، اسی محل یعنی یہ جو جانور ہے، کیونکہ عبادت اسی محل یعنی اسی جانور کے ساتھ متعلق ہو گئی تھی جب یہ اس کو لے کر چلا تھا۔ پہلے تو اس پر یہ جانور ذبح کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن اب جب لے کر چل پڑا، اب اس کے لیے اس جانور کو ذبح کرنا ضروری ہو گیا، تو لہذا ذبح جو عبادت کا تعلق اس جانور کے ساتھ تھا، وقد فات، اور تحقیق یہ تو فوت ہو گیا ہے، تو اب اس پر دوسرا جانور ضروری نہیں۔ وہ انسان عام واجب فعلیہ ان یقیم غیرہ مقامہ، اور اگر وہ جو جانور تھا وہ کسی واجب سے تھا، یعنی کوئی واجب حدی تھی، تو فعلیہ، تو اس شخص پر واجب ہے، ان یقیم غیرہ مقامہ، کہ آپ کسی دوسرے جانور کو اس کا قائم مقام کرے، کوئی دوسرا جانور لے اور اس کی قربانی کرے۔ لئن الواجب باق فی ذمته، اس لیے کیونکہ وہ واجب جو ہے وہ اس کے ذمے میں باقی ہے، یہ تو اس کے ذمے قربانی یہ والی واجب تھی، اور یہ تو واجب تو ادا نہ ہوا، ذبح تو نہ کر سکا، وہ تو راستے میں ہی مر گیا، تو اب دوسرا جانور لے جانا پڑے گا اور اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ أَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيرٌ يُقَامُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ، اور اگر اس جانور کو عیب کثیر پہنچ گیا، بہت زیادہ عیب اس میں پیدا ہو گیا، تو یقام غیرہ مقامہ، تو کسی دوسرے کو اس کا قائم مقام کیا جائے گا۔ عیب کثیر والے جانور کی قربانی جائز نہیں، جیسے عید کے اندر بھی آپ جانتے ہیں بھائی، جس جانور میں زیادہ عیب ہو اس کی قربانی جائز نہیں، تو اگر اس جانور میں بھی عیب کثیر آ گیا، تو دوسرے جانور کو اس کا قائم مقام کرنا پڑے گا۔ لِأَنَّ الْمَعِيبَ بِمِثْلِهِ لَا يَتَعَدَّى بِهِ الْوَاجِبُ، ترجمے پہ نظر رکھنا، لِأَنَّ الْمَعِيبَ بِمِثْلِهِ، اس لیے کیونکہ وہ جانور جو عیب دار ہو، بِمِثْلِهِ، اس کے مثل، کیا معنی اس کے مثل، یعنی عیب کثیر کے ساتھ کیا ہو، عیب دار ہو، اس لیے کیونکہ وہ جانور جو عیب دار ہو اس کے مثل، یعنی عیب کثیر کے ساتھ، لا یتعدا بہ الواجب، اس سے واجب ادا نہیں ہوتا، فلا بد من غیرہ، تو لہذا ضروری ہوا کوئی دوسرا جانور، وصنع بالمعیب ما شاء، اچھا بھائی دوسرا جانور تو لے لیں گے، اس جانور کا کیا کریں، کہتے ہیں دوسرا لے لے اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے، یہ اس کی ملکیت ہے، چاہے بیچے یا صدقہ کرے، جو کرنا چاہے۔ تو کہتے ہیں وصنع بالمعیب ما شاء، اور کرے عیب والے جانور کے ساتھ جو چاہے، لأنه التحق بسائر املاکہ، اس لیے کیونکہ یہ جانور اس کے باقی مملوکہ چیزوں کے ساتھ مل گیا، یہ بھی انہی کی طرح ہو گیا۔ وإذا عتبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحة سنامها ولا يأكل هو ولا غيره من الأغنياء، آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں، یاد رکھیے، اگر کوئی شخص نفلی قربانی لے کر گیا، جو قربانی کا جانور لے کر گیا وہ اس پر واجب نہیں تھا بلکہ نفل قربانی کے لیے لے کر گیا ہے، اور وہ جانور راستے میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا، ہلاک ہونے والا ہے، تو تو کہتے ہیں بھائی پھر اس کو نحر کر دے یا ذبح کر دے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ذبح کر دے. اور چونکہ یہ نفلی قربانی تھی اور اس کی جگہ دوسرا جانور تو کرنا نہیں، لہذا اس جو یہ جو جانور ہے اس کو جب ذبح کر دیا تو اس کا جو قلادہ تھا، گلے میں جو جوتا وغیرہ جو لٹکایا ہوا تھا، تو اس کو اس کے خون کے ساتھ رنگ دے اور وہی خون اس کے کوہان وغیرہ پر بھی لگا دے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے، اور خود اس میں سے نہ کھائے اور نہ دوسرے مالدار کھائیں، بلکہ اس میں سے صرف فقارا کھائیں گے، جو غریب اور محتاج ہیں صرف وہ کھائیں گے. اور یہ جو خون لگایا اس کے قلادے پر اور کوہان پر، یہ اس لیے لگایا تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ یہ حدی کا جانور ہے جس کو راستے میں ذبح کرنا پڑ گیا، اور پھر اس میں سے صرف کون کھائیں گے؟ صرف فقارا اور محتاج ہی کھائیں گے، مالدار نہیں کھائیں گے. اور اس کے بجائے اگر وہ واجب قربانی تھی جس کو جانور کو وہ لے کر گیا تھا اور وہ راستے میں ہلاکت کے قریب پہنچ گئی اور اس کو وہ جانور ذبح کرنا پڑا، تو اس کا تو دوسرا جانور قائم مقام یہ کرے گا، تو اس جانور کے اس گوشت کے ساتھ جو چاہے کرے. سمجھ میں آیا؟ اس میں آپ فقراء ہی کو کھلانا ضروری نہیں، بلکہ یہ اس کی ملکیت ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرے. تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اور جب بدنہ ہلاک ہو جائے راستے میں. بدنہ کیا ہو؟ اور یاد رکھیے ہلاک ہونے سے یہاں ہلاک ہونا نہیں مراد، بلکہ ہلاکت کے قریب ہو جائے. اگر ہلاک ہو گیا پھر تو وہ مردار ہے، پھر تو اس کا کھانا جائز نہیں، تو مراد یہاں کیا ہے؟ ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے. تو کہتے ہیں وَإِذَا عَتَبَتِ الْبَدَنَةُ فِي الطَّرِيقِ، اور جب ہلاکت کے قریب ہو جائے بدنہ راستے میں، فَإِن كَانَ تَطَوُّعًا، تو اگر یہ نفلی تھا، نَحَرَهَا، تو اس کو نحر کر دے، وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، اور رنگ دے. صبغہ کا معنی رنگنا، رنگ لگانا. وَصَبَغَ نَعْلَهَا، اور رنگ دے اس کے جوتے کو، بِدَمِهَا، اس کے خون کے ساتھ. اس کے جوتے کو مراد وہ جو قلادہ ہے، قلادے کے طور پر، قلادے میں عام طور پر پرانا جوتا وغیرہ اس کا ٹکڑا لٹکایا جاتا تھا، تو وہ مراد ہے. وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا، اور اس کے جوتے کو یعنی قلادے کو رنگ دے اس کے خون سے. وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَةَ سَنَامِهَا، صفحہ کہتے ہیں جانب کو، سنام کہتے ہیں کوہان کو. وَضَرَبَ بِهَا، اور مارے اس جوتے کو جس کو خون میں رنگ دیا ہے اس کے کوہان کی جانب میں، یعنی اس کے کوہان پر بھی کیا کر دے؟ خون لگا دے. وَلَا يَأْكُلُهُ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، اور نہ اس میں سے وہ کھائے، یعنی جس نے جس کا یہ جانور ہے. وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، اور نہ اس کے علاوہ کوئی مالداروں میں سے. بِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ، اسی کا حکم دیا تھا حضور علیہ السلام نے حضرت ناجیہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو. ان کے ہاتھ جب وہ جانور بھیجے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ کہ تم اور تمہارے ساتھی اس میں سے مت کھانا. بھائی گزشتہ سبق میں یہ حدیث آئی تھی، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور کیونکہ یہ لوگ مالدار تھے تو اس لیے ان کو منع کیا. والمراد بالنعل قلادتها، اور نعل، یہ جو متن میں نعل یعنی جوتے کا ذکر آیا تھا، کہتے ہیں اس سے مراد قلادتها، اس بدنے کا قلادہ ہے وہ جو گلے میں لٹکایا گیا ہے. وفائدۃ ذلك، بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ اس کے جو قلادے کو خون لگا دیا جائے اور کوہان پر، تو وہ بتلا رہے ہیں. وفائدۃ ذلك، اور اس کو خون لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان یعلم الناس انه هدی، تاکہ لوگ جان لیں کہ یہ حدی ہے. فَيَأْكُلُ مِنْهُ الْفُقَرَاءُ دُونَ الْأَغْنِيَاءِ، تو اس میں سے پھر فقراء کھائیں گے نہ کہ مالدار. وَهَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ، یَتَنَاوُل ہے آپ کی کتابوں میں، یا نہیں بھائی با ہونی چاہیے، بِتَنَاوُلِهِ. وَهَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ بُلُوغِهِ. یہاں سے آگے صاحب ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اصل تو یہ ہے کہ جب تک یہ قربانی کا جانور جس کو کہاں لے جایا جا رہا ہے حرم، جب تک یہ حرم نہ پہنچے اس کا تو کھانا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے سرے سے، نہ مالداروں کے لیے اور نہ فقراء کے لیے. نہ فقراء کے لیے. لیکن چونکہ یہاں اب اس کو لے جا نہیں سکا اور راستے ہی میں ذبح کرنا پڑا, تو لہذا اس وجہ سے اب مجبوری پیش آ گئی, تو مجبوری کی وجہ سے فقراء کے لیے اس کا کھانا اس وجہ سے جائز ہو جائے گا. اور اگر فقراء بھی نہیں کھائیں گے پھر تو یہ درندوں کے لیے بچ جائے گا, ویسے ہی ضائع ہو جائے گا, تو فقراء کو دے دے گا. تو فقراء کو دینا بھی کیا ہے, یہ بھی قربت کا قرب کا سبب ہے, لہذا فقراء اس لیے اس میں سے کھائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں وَحَذَا لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ, اور یہ اس لیے کیونکہ اس کے کھانے کی جو اجازت ہے معلق, وہ تو معلق ہے بشرط بلوغہ محلہ, اس کے اپنی جگہ کو پہنچنے کی شرط کے ساتھ, اس کے کھا لینے کی جو اجازت ہے وہ اس کے اپنی جگہ کو پہنچ جانے کی شرط کے ساتھ معلق ہے. یہ اپنی جگہ پر پہنچے گا, یہ شرط پوری ہوگی, تو پھر اس کا کھانا جائز ہوگا. لِأَنَّ الْإِذْنَ بِتَنَاوُلِهِ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ, اس لیے کیونکہ اس کے کھانے کی جو اجازت ہے وہ معلق ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ پہنچ جائے اپنی جگہ کو. فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ قَبْلَ ذَلِكَ أَصْلًا, تو مناسب تو یہ ہے کہ اس کو حلال ہونا ہی نہیں چاہیے اس سے پہلے, اصلاً سرے سے, یعنی نہ مالداروں کے لیے اور نہ فقراء کے لیے. إِلَّا أَنَّ التَّصَدُّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَهُ جَزَرًا لِلسِّبَاعِ, مگر یہ کہ اس کو صدقہ کرنا فقیروں پر یہ افضل ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے جَزَرًا لِلسِّبَاعِ, درندوں کے کھانے کے لیے. جزر وہ گوشت جسے درندے کھائیں بھائی, اسے کیا کہتے ہیں جزر. وَفِيهِ نَوْعُ تَقَرُّبٍ, اور نیز اس کے اندر ایک قسم کا تقرب بھی ہے فقراء جب کھائیں گے. وَالتَّقْرِيبُ هُوَ الْمَقْصُودُ, اور قربت بنانا ہی تو اس کو مقصود ہے, قربت کا سبب بنانا. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا, اور اگر وہ ہدی جو تھی وہ واجب تھی جو مرنے کے قریب ہو گئی اور ذبح کرنا پڑا, تو اقام غیرہا مقامہا, تو دوسرے جانور کو اس کا قائم مقام کرے. وصنع بها ما شاء, اور اس کے ساتھ جو چاہے کرے. لأنه لم يبق صالحا لما عينه, اس لیے کیونکہ یہ باقی نہ رہا اس طور پر کہ اس میں صلاحیت ہو اس چیز کی جس کے لیے اس نے معین کیا تھا. اس لیے تو اس نے تو کس کے لیے متعین کیا تھا کہ حرم میں ذبح کرے گا, اور یہ تو اس کے قابل نہ رہا. وہ تو کہتے ہیں اس کے ساتھ جو چاہے کرے. وہ ہوا ملک ہو, اور یہ اس کی ملکیت ہے کہ ساری املاک ہی, جیسے کہ اس کے باقی ساری مملوکہ چیزیں ہیں. وَيُقَلِّدُ هَدْيَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ, اور تقلید کرے نفلی ہدی کی بھی اور متع یعنی حج تمتع کی ہدی کی بھی, والقرانی اور قران کی ہدی کی بھی تقلید کرے, یعنی اس کو قلادہ پہنائے. لِأَنَّهُ دَمُ النُّسُكِن, اس لیے کیونکہ عبادت کا دم ہے. وَفِي التَّقْلِيدِ اِظْهَارُهُ, اور تقلید کے اندر اس کا اظہار ہے بھائی, تاکہ دیکھنے والوں کو بھی پتا چلے یہ کون سا جانور ہے, قربانی کا جانور ہے. وَتَشْهِيرُهُ, تو کہتے ہیں وَفِي التَّقْلِيدِ اِظْهَارُهُ وَتَشْهِيرُهُ, اور قلادہ پہنانے کے اندر اس بات کا اظہار ہے. وَتَشْهِيرُهُ, اور اس بات کے شہرت کرنا ہے. فَيَلِيقُ بِهِ, تو وہ اس کے لائق ہے. وَلَا يُقَلِّدُ دَمَ الْإِحْصَارِ وَلَا دَمَ الْجِنَايَاتِ, اور تقلید نہ کرے دم احصار کی اور نہ دم جنایات کی, جنایتوں کے جو دم ہیں یا اسی طرح جو دم احصار ہے ان کی تقلید نہ کرے, یعنی ان کو قلادہ نہ پہنائے. لِأَنَّ سَبَبَهَا الْجِنَايَةُ, اس لیے کیونکہ ان کا سبب کیا ہے, جنایت ہے. وَالسَّتْرُ أَلْيَقُ بِهَا, اور ستر یعنی چھپانا اس کے زیادہ مناسب ہے, کیونکہ تو جرم کی وجہ سے اس پر واجب ہوئے ہیں تو چھپانا اس کے زیادہ مناسب ہے. وَدَمُ الْإِحْصَارِ جَابِرٌ, یہاں سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ باقی میں تو اس نے جرم کیے تھے, ٹھیک ہے, یہ دم احصار میں تو اس کا کوئی جرم نہیں. اس کے سامنے کیا آ گیا تھا, دشمن آیا تھا یا مرض تھا جس کی وجہ سے جا نہ سکا, تو اس میں تو کوئی جنایت نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی دم الاحصار جابر, دم احصار بھی تلافی کرنے والا ہے, تلافی کرنے والا ایک کمی کی, اور وہ کیا کمی, وہ حرام نہیں جا سکا, اس نے تو احرام باندھا تھا کہ میں کہاں جا کر افعال ادا کروں گا حرام. تو لہذا یہ بھی ایک جو نقصان آیا تھا بڑا اس کی تلافی کے لیے ہے. فیلحق بجنسہا, تو اس کو بھی اس کی جنس کے ساتھ ملایا جائے گا, لہذا اس کا بھی وہی حکم. اور باقی دمے کا فارات کو تو چھپایا جاتا ہے, تو اس کو بھی چھپایا جائے. ثم ذکر الہدی و مراده البدنۃ, یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ ویقلد ہدی التطوع والمتعۃ والقران, پچھلے متن میں آیا تھا بھائی ایک سطر پہلے, ویقلد ہدی التطوع والمتعۃ والقران, یہ ایک سطر جو پہلے آیا. تو اس میں دیکھیے ہدی کا ذکر ہے اور اس کو قلادہ پہنانے کی بات ہو رہی ہے. صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ بھائی ہدی بول کر یہاں بدنہ مراد ہے, کیونکہ قلادہ صرف کس کو پہنایا جاتا ہے, بدنے کو, یعنی گائے بیل ہو یا اونٹ ہو, بھیڑ بکری ہو اگر تو اس کو قلادہ نہیں پہنایا جاتا. تو کہتے ہیں ثم ذکر الہدی و مراده البدنہ, تو پھر صاحب قدوری نے ہدی کو ذکر کیا اور ان کی مراد جو ہے وہ بدنہ ہے. لِأَنَّهُ لَا يُقَلَّدُ الشَّاةُ عَادَةً, اس لیے کیونکہ قلادہ نہیں پہنایا جاتا بھیڑ بکری کو عادتاً یعنی عام طور پر. وَلَا يُسَنُّ تَقْلِيدُهُ عِنْدَنَا, اور اس کی اس کو اس کی تقلید جو ہے یعنی اس کو قلادہ پہنانا مسنون بھی نہیں ہے ہمارے نزدیک. لِعَدَمِ فَائِدَةِ التَّقْلِيدِ, اس لیے کیونکہ اس کو قلادہ پہنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عَلَى مَا تَقَدَّمَ, بوجہ اس کے جو پہلے ذکر ہو جو پہلے گزر گیا. وَاللَّهُ عَلَمْ, اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. چلیے بس بھائی, هذا هو المرام, واللہ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ.